حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مسیلمۃ فی اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب کے پاس رکے جبکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھا، وہ وفد میں آئے تھے نا، فقال تو آپ نے اس سے فرمایا لو سألتنی ہذہ القطعۃ، اگر تم مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا مانگو ما آتیتک، تو میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا، میں تمہیں دینے والا نہیں، ولن تعدو امر اللہ فیک، اور تمہارے متعلق اللہ کا جو حکم ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ولئن ادبرت لیعقرنک اللہ، اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی یعنی پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے یمامہ کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ بہت شعبدہ باز انسان تھا، تو اس کے شعبدوں سے متاثر ہو کر لوگ اس کے پیروکار بن گئے، تو وہ بہت سارے لوگوں کو لے کر مدینہ طیبہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں تو میں اپنے سارے ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی چھڑی تھی، آپ نے فرمایا خلافت تو بڑی چیز، میں تو تجھے اس چھڑی کا ایک ٹکڑا بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسلمہ کذاب اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس یمامہ چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف لشکر کشی کی جس میں مسلمان غالب آئے، اور وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حالت کفر میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اب وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو موقع دیا اور انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس جملے سے امام بخاری نے کیا ثابت کیا ہے کہ تمہارے وجود سے پہلے اللہ نے تمہاری بدبختی اور شکاوت کا جو فیصلہ کیا تو اس سے منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ تم کیا کرو گے، تو لکھ دیا گیا، وہ جو ماں کے پیٹ میں لکھتے ہیں نا کہ بدبخت ہوگا یا خوش قسمت۔ تو اس مقام پر امر اللہ سے مراد کونی اور قدری امر ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل عن عبد الواحد عن الاعمشی عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد حرث المدینہ وهو يتوقع على اسیب معه فمررنا على نفر من اليهود، میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے ایک کھیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی کا سہارا لیے جا رہے تھے، اتنے میں ہم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، تو انہوں نے آپس میں کہا ان سے روح کے متعلق پوچھو، فقال بعضهم لا تسألوه، انہوں سے کچھ لوگوں نے کہا ان سے مت پوچھو، ان یجی افیہ بشیء تکرہونہ، یہ نہ ہو کہ وہ ایسا جواب دیں جو تمہیں ناگوار ہو، فقال بعضهم لنسألنہ، فقام الیہ رجل منہم فقال یا ابا القاسم مر روح، اس کے باوجود کچھ یہودیوں نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے، چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے، فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلمت انہ یوحى الیہ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دینے سے خاموش رہے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ قال الاعمش ہکذا فی قراءتنا، آمش نے کہا ہماری قراءت میں اسی طرح ہے، یعنی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دوسری قراءت، یعنی مشہور قراءت تو یہی ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور امام آمش کی قراءت میں وما اوتو آیا ہے، ماضی کا صیغہ آیا اور یہ شاذ قراءت ہے۔ ٹھیک ہے، تو روح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور بس اسی تک ہی رہنا چاہیے۔ اس وقت یہود بھی آپ کا یہ معقول جواب سن کے خاموش ہو گئے، کیونکہ اس جواب نے قیل و قال کا دروازہ بند کر دیا، بحث ہی ختم کر دی کہ یہ امر رب ہے۔ تو یہ جب کسی حیوان کے اندر روح ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جب الگ ہوتی ہے تو وہ حیوان بے قدر ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، مردہ لاش ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روح کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، یہود کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ کوئی انسان اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے امتحان بھی لیا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو روح کی حقیقت بیان نہیں کریں گے، اور روح اللہ کے امر کے تابع ہے اور اللہ کا امر جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، روح اس امر کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کا حکم اس روح کی تخلیق سے پہلے بھی تھا. اسی طرح یہ بات بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبی امور کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے تھے، اپنے پاس سے باتیں نہیں بناتے تھے. وما ينطق عن الهوى، اور اگر کوئی چیز نازل ہو جاتی تو پھر اس کی وضاحت کر دیتے. تو یہ ابن مسعود کی قرات جو ہے، یہ جو عثمانی مصحف ہے وہ جب ایک مصحف کی شکل اختیار کر گیا تو یہ قرات ایسے ہی اب ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا. باب قول اللہ تعالی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ارشاد باری تعالی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، کلمات اللہ لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوگی اگرچہ ہم مدد کے لیے اس جیسا اور لے آئیں. اسی طرح ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، پھر اس کے بعد سات مزید سمندر بھی ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. پھر ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا، وہ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج چاند ستارے سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اسی نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا. بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو یہاں امام بخاری فرماتے ہیں سخرا کا معنی ہے زللا، نے اس نے کام میں لگا دیا ہے. تو امام بخاری نے اس عنوان کے تحت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت کی ہے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ کلام الہی غیر مخلوق ہے، اور اس سلسلے میں 3 آیات کا حوالہ دیا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے کلام کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ یہ ذات الہی کی صفات ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فنا ہے ہی نہیں، تو اس کا کلام بھی فانی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی لامتنا ہی ہے. یعنی سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ختم ہوں گی جو چیزیں مخلوق ہیں، جو باتیں خالق کی صفت ہے وہ نہیں ختم ہوں گی، وہ باقی رہیں گی. تو اللہ کے کلمات کونی اور شرعی دونوں ہیں. پیچھے یہ ساری تفصیل اللہ کے کلمات کی بات ہو چکی ہے، اللہ کے کلمات کی کوئی حد نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے افعال مخلوقات محدود ہیں؟ نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو کن کہہ دیتا اور وہ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی کلمات کے برابر اللہ کی پاکی بیان کرنے کا اجر بھی ہے. کوئی دعا بتائیے جو پڑھی جاتی ہے جس میں کلمات کا ذکر آتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اب سوچیے کہ عرش کے وزن کے برابر کوئی چیز ہو تو سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اللہ کی رضا ورضوان اللہ اکبر، اور مداد کلمات، اور عدد خلقہ، یہ بھی صرف اللہ کو پتا ہے. ہمارے جسم کے اندر پایا جانے والا ایک سیل جو ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ٹریلینز میں ہے. تو ان کے مطابق بھی، یعنی جب ہم کہتے ہیں عدد خلقی ہی، تو اس میں اتنا بڑا عدد ہے کہ جس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. تو ان کو معمولی کلمات نہ سمجھیں. اور دوسری آیت میں یہی بات زیادہ شدت سے بیان ہوئی ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ اگر اتنا اور بھی لے آئیں تو بھی وہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں بندوں کے علم اور اللہ کے علم کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم تو کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات عجائبات لامحدود ہیں، کوئی اینڈ نہیں ہے ان کا. یعنی تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے. کلمہ کن یا کلمات، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، ہر روز ایک نئی شان. تو ختم تو نہیں ہو سکتی نا اس کی صفات. سمندر کی مخلوقات، یہ تو ایک پلانٹ ارتھ کی بات ہے، اور دیکھیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان نہیں کی جا سکتی، ہمارے بس میں ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا، تیری پاک ذات اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی حمد بیان کی. انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ کے سوا خود اللہ کو اور کوئی جاننے کا حق ادا نہیں کر سکتا. ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے، اللہ کے کلام کا اثبات ہے، اور یہ کہ کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. کلام ذاتی صفت بھی اور فعلی صفت بھی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کلام فرمانے والے ہیں، اور اسی طرح تخلیق بھی ہمیشہ جاری رہے گی. اور فعلی صفت بھی ہے کہ جب کن کہا جاتا تو اس کن سے چیز وجود میں آ جاتی، تو ایک فعل بھی ہو جاتا. یہ اور اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز کے ساتھ ہے. قلنا یا نار کونی, قل ہم نے کہا, کیا کہا, یہ پورا جملہ آگے کہا, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پکارا تھا؟ آواز کے ساتھ پکارا تھا. وَنَادَيْنَاهُ, ندا آواز کو کہتے ہیں, بلند آواز سے پکار کو کہتے ہیں ندا. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اللہ نے سرگوشیاں بھی کی اور بلند آواز سے بھی پکارا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے جو گفتگو کریں گے وہ بھی آواز سے ہوگی. پھر جو تیسری آیت ہے, اس میں چار دنوں میں زمین اور دو دنوں میں آسمانوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے, یعنی ٹوٹل چھ دن, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. رات اور دن کا نظام اللہ بناتا ہے, دن رات کے تعاقب کو انسان قائم نہیں کر سکتا. سورج اور چاند کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, اور نجوم کو بھی, اور یہ سب مسخر ہیں, مطیع تابع ہیں, اللہ کے حکم کے تابع ہیں, کوئی بھی سرکشی نہیں کر سکتا. تو الا لہ الخلق والامر, کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے الا, اس کلام کو لمبا کرنے کے لیے, اس کی تحقیق کے لیے. تو اصل بات یہی ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے. لہ الخلق, جتنی چیز اللہ نے پیدا کی وہ اللہ ہی کی ہیں. تبارک اللہ رب العالمین, علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے جانور کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں تو حلال ہوتا ہے, کھانے پہ بسم اللہ پڑھے تو برکت نازل ہوتی ہے, ورنہ شیطان ساتھ مل جاتا ہے. اسی طرح باقی مواقع پر بھی برکت اور خیر اس کو کہتے ہیں جو ثابت بھی, الثبوت واللزوم, وسیع ہو اور لازم رہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ لا یخرجہ من بیتہ الا الجہاد فی سبیلہ وتصدیق کلمتہ. اللہ اس شخص کا ضامن ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. وہ شخص اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ خالص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے کلمہ توحید کی تصدیق کرے. ان یدخلہ الجنہ, کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. او یردہ الی مسکنہ بما نال من اجر و غنیمت, یا ثواب اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے گھر کی طرف واپس کرے گا. یعنی اگر غنیمت نہ بھی ملی تو ثواب تو ملے گا ہی. تو یاد رکھیے, کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنا ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اللہ کے کلمات اور اس کی صفات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, مخلوق سے بہت بڑھ کر ہے. باب فی المشیئت والارادت وقول اللہ تعالی تؤتی الملک من تشاء, اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کا بیان, اور ارشاد باری تعالی ہے, تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ, کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہنا کہ میں کل یہ ضرور کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے, انشاء اللہ. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی, آپ بے شک ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں, بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے. قال سعید بن المسیب عن ابیہ نزلت فی ابی طالب, سعید بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مذکورہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی تھی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے, سختی کا برتاؤ نہیں چاہتا. یہ اوپر والی آیت جو ہے نا, یہ اتری تھی, نیچے والی نہیں. اب یہاں کئی آیات آئی ہیں. پہلی آیت جس میں تو اتل ملک من تشاء, اور پھر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اسی طرح ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. تو یہاں اللہ کی مشیت اور ارادے کا ذکر ہے. مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جو اللہ چاہتا ہے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اور مشیت اور ارادہ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ارادہ دو طرح کا ہوتا ہے, ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. ارادہ کونیہ میں مشیت کا معنی ہوتا ہے. آیت ہے سورۃ الانعام کی, فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا. پھر جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے. اور ارادہ شرعیہ میں محبت کے معنی بھی ہوتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے, یعنی وہ تم سے محبت کرتا ہے. ارادہ کونیہ لازمی طور پہ واقع ہو کر رہتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بھی ہو. شرعیہ کا واقع ہونا ضروری نہیں, اللہ کا پسندیدہ ہونا ضرور ہے اس میں, کیونکہ اس کا تعلق اطاعت اور نافرمانی سے ہے. اللہ نے حکم دے دیا, آپ کوئی کرے یا نہ کرے ہم میں سے. تو کائنات کے اندر جتنے حادثے ہوتے ہیں کونی قدری ارادے کے تحت ہیں، کہیں طوفان آ گیا، بارش آ گئی، اولے پڑ گئے وغیرہ وغیرہ. تو امام بخاری نے یہ جو پیش کردہ آیات ہیں ان میں ارادے کی دونوں قسموں کا ذکر کر دیا ہے. پہلی چار آیات میں ارادہ کونیہ کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت عامہ کا ذکر ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں، اور آخری آیت میں ارادہ شرعیہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت پر مبنی ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو، فعزموا فی الدعاء، تو عزم کے ساتھ دعا کرو، یعنی اپنی دعا میں عزم کا اظہار کرو. ولا یقولن احدکم، اور تم میں سے کبھی کوئی یہ نہ کہے ان شئت فاعطنی، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دیں، نہیں ایسا نہ کہیں. فان اللہ لا مستکرہ لہ، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں بعض وقت ہم یہ غلطی کرتے ہیں، کیسے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے صحت دے دے، تو سامنے والا آمین کہنے کے بجائے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ آمین. ٹھیک ہے، اسی طرح امام دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تراویح وغیرہ میں سب، تو اس میں یہ نہیں کہ ہاں انشاءاللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، نہیں، آمین یا اللہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب آئندہ سے ذرا اپنے آپ کو خود نوٹس کریں، کیونکہ یہ کلچر ہے نا ہمارا، سنی سنائی باتیں ہم بغیر سوچے سمجھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. تو دعا قبولیت کے یقین سے کی جائے، آج آپ جو دعائیں کریں یہ یقین رکھے اللہ نے قبول کر لینی ہے، جلدی ہو یا دیر سے سب دعائیں سنی جاتی ہیں. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور دیر میں بھی حکمت ہے، یعنی کہ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. اور یہاں یہ بھی پتا چل رہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. مشروط دعا کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ اس میں لاپرواہی پائی جاتی، اللہ اگر آپ چاہیں تو دے دیں، نہیں تو نہیں. آپ کسی سے کوئی بھی چیز مانگیں، اچھا آپ کا دل ہے تو دے دیں، نہیں تو میں جا رہی ہوں. یہ ایک بے پرواہی کی کیفیت ہے، اللہ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے تو خزانے ہیں سارے زمین اور آسمان، وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ آپ دے سکتے ہیں، آپ دے دیں.
میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے کلمات ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. ایک عورت کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا ڈاکیومینٹری میں، وہ کہہ تھی مجھے 30 ایئرز سے زیادہ ہو گئے سی لائف کو میں دیکھ رہی ہوں، سی لائف.
اچھا،
کہی تھی 30 سال کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پوری سی لائف کے بارے میں مجھے پتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل آتی ہے. تو مجھے پھر اس سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق بھی جاری و ساری ہے، اور یہ انسان کو عاجز کر دینے والی بات ہے کہ وہ جان کر بھی نہیں جان سکتا پوری.
بالکل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
مجھے کچھ پوائنٹس کلیئر نہیں ہوئے. پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے، ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کہ ایک جماعت ہوگی وہ حق کو غالب کرنے کے لیے ہوگی اور وہ حق کے لیے لڑتی رہے گی،
یہ کہاں کہا گیا کہ حق کو غالب کرنے کے لیے ہوگی؟
یہ میری انڈرسٹینڈنگ کی ورڈنگ ہے، لیکن حق کے لیے مطلب وہ آخرت کے لیے
حق پر قائم رہے گی،
حق پر قائم رہے گی اور وہ حق کو قائم بھی کرے گی نا،
کوشش کرے گی،
کوشش کرے گی.
جی، ضروری نہیں کہ کامیاب ہو جائے، لیکن وہ اس کے لیے آخری مرحلے تک لڑائی بھی کرنی پڑے گی تو کرے گی، جسے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا نا کہ حق کو پہلے تو جاننے کی کوشش میں، یعنی کہ اس کی محنت کرے گی، پھر حق کو سکھانے میں، تعلیم دینے میں، پھر اس کی دعوت دینے میں. اس میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. 1400 سال سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں نا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کو حق کی خاطر لڑنا بھی پڑے گا تو وہ لڑے گی بھی،
اور لوگوں پر غالب ہوگی. یہاں پہ لوگوں پہ غالب ہونے سے کیا
علمی ہوگی؟ غلبہ کہ وہ حق کی وجہ سے غالب ہوگی، ان کے پاس حق ہوگا.
وہ پاور میں ہوں گے؟
پاور میں نہیں ہوں گے. میں نے کہا نا، خلافت نہیں ضروری، ملک نہیں ضروری، ان کے پاس علم کی پاور ہوگی، حق کی پاور ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ معزز ہوں گے.
تو اگر کوئی بندہ حق پہ ہے لیکن وہ حق کو قائم نہیں کر رہا اپنے سراؤنڈنگز میں، تو وہ اس کی قوت میں نہیں آئے گا،
لیکن وہ حق پر ہونے کی وجہ سے کامیاب ہے.
مطلب دنیا میں اگر وہ نہیں بھی ہوتا، وہ آخرت میں کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے،
وہ کامیاب ہے. اور جو دوسرے اس کے مخالف ہیں وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اگر اس کو مار بھی دیں گے نا پھر بھی اس کا نقصان نہیں، کیونکہ اس کو شہادت مل جائے گی.
ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں اس کے لیے ایک تو دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے. مجھے قرآن سیکھنا تھا، میں اپنی سٹی سارا کو چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہوں سیکھنے کے لیے. تو جیسے اب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم سبب اختیار کرنے میں اس کے لیے کون سا سبب اختیار کریں؟
جو لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کی جائے،
جیسے آرگنائزیشنز ہیں کام کر رہی ہیں جی. تو الہدا جو ہے وہ ان کے لیے ڈائریکٹلی فنڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں؟
ہم نے کینیڈا میں تو کیا ہے, کیونکہ یہاں سے فنڈنگ بھیجنا ایک مشکل کام ہوتا ہے یعنی پاکستان سے, لیکن کینیڈا میں الحمدللہ کیونکہ کینیڈا میں ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو وہاں جا بھی رہی ہیں, خود سائٹ پہ موجود بھی ہیں, ان سے ہم نے کولیبوریشن کی ہے اور فنڈز الحمدللہ دیے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں اور فریکوئنٹ وزٹ بھی کیے ہیں. اور اب ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی کہ انفراسٹرکچر کے لیے بھی اب الحمدللہ کام شروع ہو گیا. جو کوشش کر رہے ہیں نا ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا.
اور ریکویسٹ میری یہ ہے کہ بس اس چیز پہ اسٹرکٹ ہو جایا جائے کہ الہدا کی کینٹین سے کوئی اسٹائلی پروڈکٹ نہ ملے. وہ بھلے سرف کا پیکٹ ہو, وہ بھلے کوئی پرسنل یوز کی چیز ہو, وہ چاہے ایک بسکٹ ہو یا وہ چاہے ایک آئس کریم ہو.
اوکے,
جزاک اللہ خیرن کثیرا.
شکریہ.
اور معذرت, میں بار بار ٹوک رہی تھی.
نہیں نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اسٹوڈینٹس کا بولنا, ان کا سوال. دیکھیں سوال وہ کرتا ہے جس نے عقل استعمال کی ہو. جو پیسو لسنرز ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے, وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.